أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ایام ہیں اور لمحات ہیں. خداوند عالم بھرپور استفادہ کرنے کی اور اس مہینے میں جو اس کی خصوصی رحمتیں اس نے بکھیر دی ہیں اور اپنے دسترخوان پر ان رحمتوں کو رکھ کر مومنین کو اپنا مہمان بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رحمتوں کو سمیٹنے کی اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام سے منقول ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کا اصل سبب روزے نہیں ہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. قرآن کی عظمت کی سبب کے سبب ماہ مبارک رمضان کی عظمت. خود قرآن مجید نے اشارہ کیا, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور کیا ہے قرآن کا تعارف؟ ہدل للناس, انسانوں کے لیے, بشریت کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت ہے. وبینات, اور کوئی مبہم ہدایت نہیں ہے جو دکھائی نہ دیتی ہو, سمجھ میں نہ آتی ہو. بینات, بینات یعنی بالکل واضح اور روشن نشانیاں, دلیلیں. کس کی؟ من الہدا, جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے, اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا طلبگار ہے, اس کے لیے قرآن میں بڑی واضح روشن باتیں کی گئیں. اور ساتھ کیا ہے؟ من الہدا والفرقان. اور جس کو دنیا میں حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت حاصل نہ ہو رہی ہو, صحیح اور غلط کو نہ پہچان سکتا ہو, تو یہ قرآن فرقان ہے, فرق بتانے والا ہے, حق و باطل کا, صحیح اور غلط کا. تو یہ سبب بتایا امام نے ماہ رمضان کی فضیلت کا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا کہ اس حدیث میں امام نے بتایا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، قرآن کو کیسے سمجھا جائے، قرآن کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور اس حدیث کے تناظر میں، امام کی رہنمائی کی روشنی میں، میں اور آپ سب دیکھیں کہ جس طرح امام نے رہنمائی فرمائی ہے ہمیں کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھو، ہمارا قرآن کے بارے میں رویہ وہ ہے یا وہ رویہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے جو امت مسلمہ کے حالات چل رہے ہیں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، مشرق وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمانان کس طرح کھل کے بے شرمی سے جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور امت کی طرف سے کوئی مناسب جواب، کوئی سخت جواب، جن سے وہ ایسا جواب کہ جو ان کو ذرا روک دے اپنی حرکتوں سے، وہ جواب ابھی تک ان کو نہیں مل رہا۔ تو ان حالات کی مناسبت سے اس آیت سے پہلی والی آیت بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ آپ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، لیکن میں شروع کر رہا ہوں آیت نمبر 120 سے۔ توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے رسول، یہ یہود اور نصارہ، یعنی یہ اہل کتاب، یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ان کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے، ان کا تجاوز ختم نہیں ہوگا، ان کی ضد ختم نہیں ہوگی، تب تک یہ مطالبے کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ اپنا لیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں، تب یہ آپ سے راضی ہو جائیں، ان کی روش زندگی اپنا لیں، ان کے نظریات اپنا لیں، انہوں نے جیسے اپنے دین کو اور اپنی کتابوں کو تحریف کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق کر دیا ہے ان کو، جب تک آپ بھی ان کی روش نہ اپنا لیں، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں نہیں ماننی آپ، اور اگر یہ قرآن کے مقابلے میں جو آپ پیغام دے رہے ہیں، اگر یہ کوئی مطالبہ کریں جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ان سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو آپ ان کے جواب میں کیا فرمائیں؟ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، آپ کہیے کہ یقیناً جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہی صحیح ہدایت ہے، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی اس کے مقابلے میں، تمہارے نظریات کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے خبردار کیا، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جو یہ آپ سے چاہ رہے ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، ان کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے، اس قرآن کے آنے کے بعد اگر آپ نے اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے چلنا پسند کیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نہ آپ کا کوئی دوست بنے گا نہ آپ کا کوئی مددگار بنے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا جب خدا کے سامنے پیش کیا جائے فیصلے کے لیے. اگرچہ توجہ فرمائیں، اگرچہ اس آیت کا خطاب کس سے ہے؟ ڈائریکٹلی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تو نے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ان کی خواہشات پہ چلنے والے نہیں تھے. یہ مدینہ کی آیات ہیں، وہ تو مکہ میں ہی اعلان کر چکے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور چلتے چلتے آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، جو تم جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے، تو اس علم کے خزانے کے آنے کے بعد اگر پھر تم اہل کتاب کے دروازے پہ چلے جاؤ اور ترقی کے راستے کی ان سے بھیک مانگو، ان کے نظام تم اپنا لو، ان کے بنائے ہوئے نظام فالو کرنا شروع کر دو، تو پھر اللہ کے بارگاہ میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. تم نے خدا کے نظام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کا نظام اپنا لیا، انہیں تم زیادہ پسند کرتے ہو اللہ کے نظام سے. اور آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، اپنے قرآن سے زیادہ، اپنے اللہ کے دیے ہوئے نظام سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں ان جیسی زندگیاں گزارنے کی، ان کا قرب حاصل کرنے کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں. آپ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو دیکھیں، مجرم ہیں قرآن کے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ ان کی طاقت کے ذریعے سے اپنے مفادات کا تحفظ کریں، اپنی حکومتوں کو بچائیں. کس سے بچائیں؟ اپنے جیسے مسلمانوں سے. تو مسلمانوں کے خلاف مسلمان کس سے اتحاد کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں سے، یہود و نصارہ سے. کتنے اسلامی ممالک ہیں کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ان دنوں میں اسرائیل سے قریب ہو رہے ہیں، اور ان کی اس خواہش سے فائدہ اٹھا کے وہ پھیلتا جا رہا ہے. امریکہ کی کیا پالیسی ہے اس وقت؟ پہلے پھر کچھ چھپ چھپا کے کرتے تھے، کچھ ظاہر کرتے تھے، اب کھل کے. لیکن مسلمان کوئی بھی خاطر خواہ جواب ان کا نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کی خواہشات پر چل رہے ہیں، وہ جو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، وہ جیسا دنیا کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں امن کی خاطر وہ کام کرنے پڑیں گے ممالک کو جو ہم کہتے ہیں، تو ان کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں جبکہ اللہ کی کتاب نے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا، میری پالیسی کو چھوڑ کر ان کی پالیسی پہ چلے، تو پھر قیامت کے دن نہ کوئی تمہارا دوست بنے گا نہ تمہارا مددگار بنے گا. یہ آیت نمبر 120 تھی. آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب. آپ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ انشاءاللہ آپ کے دماغ، آپ کی سوچیں ساتھ چل رہی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے کتاب دی ہے. اس قرآن کے خطاب میں ہم لوگ، میں اور آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ جواب دیجئے، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے یا نہیں دی؟ دی ہے، بس اس میں ہم شامل ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اگلے آیت کے حصے میں اللہ دو گروپس میں تقسیم کر دیتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ ہیں کتاب والے، ہیں وہی قوم کے جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ ایمان رکھنے والے کون ہیں قرآن پر؟ اور قرآن کا کفر کرنے والے، کفر یعنی جان بوجھ کے نہ ماننا قرآن کی بات کو، کفر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ کفر آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا، کفر کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی خبر اللہ کی طرف سے آئے، کوئی حکم اللہ کی طرف سے آئے، اور کسی بھی وجہ سے مجھے جب پتہ چل جائے پھر میں نہ مانوں، اس کے مطابق نہ چلوں، اسے قرآن مجید کفر کہتا ہے۔ مثلا آپ کو مثال دے دوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے، قل اتی اللہ و اتی الرسول، معنی واضح ہے، اے رسول ان سے کہیے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، غور سے سنیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ لوگ پھر گئے، کس بات سے پھر گئے؟ اطاعت کرنے سے۔ قل، ان سے کہیے اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ پھر جائے، کس سے پھر جائے؟ اللہ اور رسول کی بات نہ مانے، نہ فرمانیاں کریں، تو پھر ان کو بتا دیجئے کہ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کفر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اب آئیے واپس آیت نمبر 121 کی طرف۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے، جاننا چاہتے ہو قرآن پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ اپنا رویہ چیک کرو، تمہاری زندگیوں میں کتنا قرآن کا عمل دخل ہے، تمہارے نظریات کتنے قرآن سے لیے گئے ہیں، تمہارے افکار، تمہاری روش زندگی، کتنا تم نے قرآن سے لیا ہے، اتنا ہی تمہارا قرآن پر ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، یہ تو تھے قرآن کے مومن، دوسرا گروہ کون ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، جو قرآن مجید کو جس طرح پڑھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو رہنما بنانا چاہیے، جو ایسا نہیں کرتے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، قرآن نے لفظ کفر استعمال کیا، اطاعت کے مقابلے میں جیسے کفر استعمال کیا، جس نے اس کا کفر کیا، یعنی اس کو نہ پڑھا، اس کو لفٹ نہیں کروائی، زندگی گزار دی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جان لو کہ یہی لوگ کون ہیں؟ خسارے میں، جو تلاوت کرتے ہیں حق کے تلاوت۔ اولئک اشارہ ہے، یہ لوگ، یؤمنون بہ، یہ مومن ہیں، اس کے ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی اس قرآن پر ایمان ثابت کرنے کے لیے عمل دیکھنا پڑے گا قرآن کے بارے میں کیا عمل ہے، اور اگر نہیں ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، جس نے کفر کیا، جس نے اس کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام حق کے تلاوت کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ کون سی تلاوت ہے؟ یہ کیسی تلاوت؟ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ قال، اس آیت کے بارے میں امام نے فرمایا، اب آپ سنتے جائیں کہ حق کی تلاوت کیا ہے، یرتلون آیاتہ، قرآن کی آیات کو ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیل کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ سورۃ المزمل میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، بھاگو نہیں، جیسے آج کل رائج ہے بھاگنا۔ ہم نے کچھ رویے، جب ہم نے تعلیمات اہل بیت سے اپنی روش نہیں لی، جب نہیں لیں گے پھر ہمارے رویے کچھ اور ہی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ سے یا امیر المومنین سے ایک حدیث منقول ہے جس میں فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ناپسند ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہاری توجہ اس بات پر ہو کہ ختم کب ہوتی ہے سورت۔ آپ نے ابھی شبہ قدر آئیں گی، بہت سارے لوگ دعائے جوشن کبیر میں بیٹھیں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ورق الٹ الٹ کے دیکھتے ہیں کتنی رہ گئی۔ یہ اللہ کی طرف رغبت کی علامت ہوتی ہے، کب جوشن کبیر ختم ہو، باہر جا کے چائے کا کپ پئیں اور تھوڑی گپ شپ لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے میں رغبت نہیں ہو رہی۔ کہا مجھے تمہارے بارے میں یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو تمہاری توجہ سورت کے اینڈ کی طرف ہے، کب ختم ہوگا۔ تو جس کی توجہ آخر کی طرف ہے کہ میں نے ختم کرنی ہے، اس نے کیا لینا ہے درمیان سے؟ اس نے کیا استفادہ کرنا؟ وہ تو بس ایک ٹیپ چل رہی ہے، پلے ہو گئی ہے، بس وہ چلتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں۔ فرمایا یرتلون آیات، ترتیل سے پڑھتے ہیں قرآن کی آیات، آہستہ آہستہ جب سمجھ آتی ہے۔ جب ترتیل سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اپنی اس تلاوت سے تفقہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر مولا کی ایک حدیث ہے، فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفقہ نہیں ہے۔ تفقہ یعنی گہری سمجھ، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں کھڑے ہو کر نماز میں، میں رکوع میں جھک کر کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے، میں سجدے میں جا کے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کوئی توجہ نہیں۔ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اپنی سمجھ میں اضافہ کرتے ہیں اس ترتیل کے ذریعے سے، دین کی سمجھ بڑھ جاتی ہے، اللہ کی ہدایت ان کو زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور جب سمجھ جاتے ہیں تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور پھر قرآن کے اندر سے جو احکام اللہ کے انہیں پتہ چل جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں، ان احکام پر عمل کرتے ہیں۔ پڑھنا ہے کس لیے؟ تاکہ سمجھیں، کتنا سادہ اور آسان ہے۔ پڑھنا کس لیے ہے؟ تاکہ سمجھیں۔ سمجھنا کس لیے ہے؟ تاکہ عمل کریں۔ میں بعض اوقات دروس میں دوستان سے سوال کیا کرتا ہوں، اور اس سوال کا آپ حتماً جواب دیں گے۔ پہلا، دو سوال ہے، پہلا سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے، تو اللہ کے اس قرآن کو نازل کرنے کا اصلی مقصد اور ہدف کیا ہے؟ دو آپشنز ہیں، ایک آپ نے چوز کرنی ہے۔ اصلی ہدف اللہ کا قرآن کے نازل کرنے کا انسانوں کو ہدایت کرنا ہے یا انسانوں کو ثواب دینا ہے؟ جی، ہدایت۔ دوسرا سوال، ہم لوگ عام طور پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن پڑھنے سے ہدایت لینے کی نیت کرتے ہیں یا ثواب لینے کی؟ بس اللہ سے ہمارا اختلاف ہے سٹارٹ میں، سٹارٹ میں ہی اللہ سے اختلاف ہے۔ یا اللہ تو نے جس مقصد کے تو نے کہا ہدایت لو تو ثواب بھی تمہیں ملے گا، ہم نے کہا یا اللہ ہدایت والی بات اگر آپ رہنے دیں ہمیں صرف ثواب چاہیے، چونکہ جب قرآن کی باتوں سے ہم استفادہ کریں گے پھر ہمیں اپنی بہت ساری چیزوں میں روش چینج کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. 1400 سال پہلے کی کتاب پر ہم آج کے ماڈرن زمانے میں عمل نہیں کر سکتے، لہذا ہدایت نہیں لیں گے، ہمیں صرف ثواب چاہیے. لہذا عمر گزار دیتے ہیں، قرآن مجید کو ایک بار بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور عجیب عجیب احمقانہ اور شیطانی وسوسے اور عقائد بنائے ہوئے قرآن کے بارے میں. توبہ توبہ توبہ، میں بلا ہم بلا قرآن کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا پڑا ہے. اب جب اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو قرآن میں غور نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے میں کر سکتا ہوں. آپ توجہ فرما رہے ہیں، خدا میرا خالق ہے نا، میرا خالق مجھے کہہ رہے تم میں سے جو اس کتاب میں غور و فکر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا پڑا ہوا ہے. میں کہوں یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا، پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ غلط نہیں کہہ رہا، ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. وہ کفار جو مکہ میں رسول اللہ کی جان کے دشمن تھے، وہ کس چیز کی تاثیر سے ایمان لے آتے تھے؟ کیا چیز تھی تاثیر؟ قرآن کی آیات. کیوں کہتے تھے رسول اللہ کو یہ جادوگر ہے، ساحر؟ سحر کیا تھا رسول اللہ؟ قرآن. مخالفین پروپیگنڈا کرتے تھے، جب لوگ کہتے تھے یہ کلام اتنی تاثیر والا ہے تو کیا ہے اس میں، تو دشمن یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ حق ہے اس لیے اثر کرتا ہے، کہتے تھے یہ جادو ہے، جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہو. اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے، ہم نے قرآن ثواب حاصل کرنے کے لیے قرار دی. ایک آیت ہے قرآن کی، اللہ فرماتا ہے اے رسول ما انت بمسمع من فی القبور، غور کیجئے گا، اے رسول جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو قبروں کے اندر دفن ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ قبرستان میں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے قرآن کی آیات سے. مکے سے باہر قبرستان میں جاتے ہو اور وہاں کہتے ہو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، ان کو کہتے ہو مردوں، کہتے ہو نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اے رسول جو قبروں میں پڑے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا. یعنی یہ سانس لیتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام، یہ لیکن یہ گویا مردہ ہے. تو قرآن تو میں نے زندوں کے لیے بھیجا ہے، مردہ بندہ اس قرآن کو نہیں سنے سمجھے گا. زندہ بھی مردے ہوتے ہیں، زندہ بھی مردے ہوتے ہیں. جس کی توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے اس سے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تو قبر میں پڑا ہے اس لیے تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو مر چکا ہے، تو نے اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات میں دفن کر دیا ہے، لہذا تیری قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، گویا تو مردہ ہے. اے رسول تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، جو زندہ ہے نا وہ سنیں گے قرآن کو، جو زندہ ہے جن میں زندگی کی رمق ہے وہ سمجھیں گے قرآن کو، مردے قرآن کو نہیں سنیں. بس ترتیل سے پڑھتے ہیں آیات کو، یہ حق کے تلاوت بیان ہو رہا ہے، تفقہ سمجھ حاصل کرتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ بِهِ اور پھر سمجھنے کے بعد عمل کرتے ہیں، وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ جو اللہ نے قرآن میں اچھے وعدے کیے ہیں جنت کے، اپنی نعمتوں کے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو امید لگا لیتے ہیں ان نعمتوں کے ملنے کی، وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ اور جو اللہ نے قرآن میں خبردار کیا ہے جہنم کے عذاب سے اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو امیدوار ہو جاتے ہیں، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے خوف محسوس کرتے ہیں. امید میں اور عمل میں ایک لنک ہے بڑا پیارا سا، جس کو امید ہو اس کا عمل بتاتا ہے اسے امید ہے. مثال دینا قرآن کی روش ہے. آپ کسی جگہ میں گئے, کسی مثال ہے, مثلا آپ نے کسی کالج میں داخلہ لیا, آپ کو وہاں نئے دوست ملے, ایک بندہ ایک لڑکا آپ کا دوست بنا وہاں پر, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس سے پوچھا کہ جب ایگزام ہوں گے, فائنل بورڈ کے ایگزام ہوں گے, غور سے سنیے گا, امید اور عمل میں, روش میں کیا تعلق. آپ نے اسے پوچھا کہ, آپ ابھی اس کو جانتے نہیں ہو, آپ نے پوچھا کہ بورڈ کے امتحان میں آپ کو کیا امید ہے, آپ کی کیا پوزیشن آئے گی. وہ آپ سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ٹاپ, بورڈ ٹاپ کرنا, اس مجھے امید ہے کہ میں بورڈ ٹاپ کروں گا. اس جملے سے آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنے, کیا یہ تو کوئی کتابی کیڑا ہوگا, یہ تو کوئی بڑا محنتی پڑھاکو بچہ ہوگا, ایسا ہی ہوگا نا. لیکن جب آپ نے کچھ دن اس کے ساتھ گزارے, پتہ چلا تو ایک نمبر کا لوفر ہے, ہر وقت ٹائم ضائع کرتا ہے, کتاب کی طرف کبھی اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی, کلاس میں بیٹھ کے بھی پتہ نہیں مثلا موبائل کو چھیڑ رہا ہوتا ہے, ہر وقت کھیل رہا ہوتا ہے. تین چار دن کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس کی روش یہ ہے, تو آپ نے دوبارہ اس سے سوال کیا, آپ کو کیا امید ہے بورڈ میں؟ کہا کہ میں نے بتایا تو تھا میں نے انشاءاللہ ٹاپ کرنا ہے. آپ کہیں گے جو تیرا عمل بتا رہا ہے مجھے تو تیرا پاس ہونا بھی مشکل لگتا ہے. لہذا حدیث معصوم ہے کہ جس کے دل میں امید ہوتی ہے وہ عمل کرتا ہے اس چیز کے لیے جس کی امید رکھتا ہے. آوارہ گرد اور وقت ضائع کرنے والا, اپنی سلیبس کی کتاب کو لفٹ ہی نہیں کرانے والا کیسے ٹاپ کرے گا؟ قیامت کے دن رشوت بھی نہیں چلے گی جو یہاں چل جاتی ہے, کسی اور کو بٹھا کے پیپر کرا دو, نہیں ہوگا. جیسے کچھ کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا, حضرت عیسیٰ پیپر دے گئے, ہم جو مرضی کرے ٹاپ پر ہیں. ہمارے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا سارا پیپر جو امام حسین دے گئے, اب ہم جو مرضی کریں ہم پاس ہیں. قرآن نے اس کا انکار کیا. توجہ فرمائے, یرجون وعدہ, جب قرآن پڑھتے ہیں, جب اچھی اللہ کا وعدہ پڑھتے ہیں تو امید لگا لیتے ہیں, اور یہ امید لنکڈ ہوتی ہے ان کے عمل سے, نیچرل ہے. یخافون وعدہ, وعیدہ, وعد کہتے ہیں اچھے وعدے کو, وعید کہتے ہیں دھمکی والے وعدے, اگر تو نے یہ کیا تو نہیں چھوڑوں گا, یہ وعید ہوتا ہے. ویعتبرون بقصص, اور جب قرآن کی کوئی داستان پڑھتے ہیں گزشتہ کسی قوم کی, عبرت لیتے ہیں اس سے کہ یہ جو بری صفات اس قوم میں تھیں کہیں آج میرے میں تو نہیں. ایک آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں, اگر آپ اس کو کر پائیں, پہلا سپارہ قرآن کا جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون, یہاں سے شروع کریں اور تقریباً دوسرے پارے میں جہاں تک یہودیوں کا تذکرہ ہے, بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, اسے پڑھیں اور لسٹ بناتے جائیں یہودیوں میں کون کون سی بری عادتیں تھیں. ایک لسٹ بنائیں, پھر چیک کریں کہ آج امت مسلمہ میں ان کی کون کون سی عادتیں موجود ہیں, تو انشاءاللہ تقریباً ساری موجود پائیں گے, تقریباً ساری موجود پائیں گے. گویا کہ امت نے پھر عبرت نہیں لی قرآن کا, بنی اسرائیل کا قصہ سن کے عبرت نہیں لی اپنی اسلامی کی, پھر یہ عادتیں ان میں پیدا ہو گئی, بنی اسرائیل والے عقائد اور نظریات ان میں پیدا ہو گئے. ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے کہا کہاں سے تم نکال کے لائے ہو؟ جس کا عمل ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا, نام رکھنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِ, قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں. وَيَعْتَمِرُونَ بِعَوَامِرِ, اور جب قرآن میں اللہ کا کوئی امر پڑھتے ہیں تو اس امر کو پھر بجا لاتے ہیں. وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِيهِ, اور جب قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ نے نہیں فرمائی ہے, روکا ہے, تو رک جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے روکا ہے, ہم کر رہے ہیں, اللہ غفور الرحیم, یہ بے ایمان ہوتے ہیں. یہ قرآن پر ایمان رکھنے والے. یہ امام بیان فرما رہے ہیں حق کے تلاوت کیا ہے, حق کے تلاوت سمجھا رہے ہیں کہ جو حق کے تلاوت والے ہیں وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اور اس حدیث کا آخری حصہ, قسم کھائی امام نے, فرمایا واللہ اللہ کی قسم, حق کے تلاوت وہ نہیں ہے. کیا توجہ فرمائے, ما ہوا واللہ نہیں ہے یہ حق کے تلاوت اللہ کی قسم, حفظ و آیات, صرف قرآن کی آیات کو یاد کر لینا. حافظ صاحب آگے, حافظ صاحب آگے, بہت بہت فضیلت ہے قرآن حفظ کرنا, اس میں شک ہی کوئی نہیں, لیکن اگر حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید اس کی زندگی میں داخل نہیں ہے, امام نے فرمایا یہ حق کے تلاوت اللہ کی قسم قرآن کی آیات کا حفظ کر لینا اور بس, یہ نہیں ہے. ودرس حروف, اور قرآن کے حروف یوں, واد یوں ہوگا اور وا یوں ہوگا, اور اس میں ایکسپرٹ ہو جانا, لیکن قرآن کے احکام کو لفٹ ہی نہیں کروانا. اللہ کی قسم امام نے فرمایا یہ حق کے تلاوت نہیں ہے. وَتِلَاوَتُ سُورَةٍ, آج رات کو یہ سورت تلاوت کرنی ہے, اس سورت تلاوت کرنی ہے, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, ہمیں کیا پتہ کیا کہنا چاہتا ہے, ہم نے صرف تلاوت کرنی ہے. امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ اس سورہ میں کیا بتانا چاہتا ہے, ہمیں کیا پتہ, ہمیں ثواب لینا, ہم نے اعمال کرنے, ہم نے سمجھنا کچھ نہیں. اعمال یعنی وہ جو اعمال کیے جاتے ہیں بعض خاص شبوں میں بغیر سمجھے. وہ تلاوت و سورت نہیں ہے حق کے تلاوت, فقط سورت ایک پڑھ لینا. وہ درس و اعشار ہی و اخماس سے, میں نے پانچواں حصہ پڑھ لیا, میں نے دسواں حصہ پڑھ لیا, اب میں نے اتنا کر لیا, پتہ ہی کوئی نہیں. حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں قرآن کو, کیلکولیشنز کر رہے ہیں, اتنی زبریں ہیں, اتنی زیریں ہیں. 9/11 میں بلڈنگ کا جو وہ فلور تھا جہاں جہاز ٹکرایا تھا, قرآن کی آیت کو پلس مائنس کرو تو قرآن سے نکل آتا ہے کہ 9/11 کو کیا ہوا تھا. عجیب بات ہے, اس کو فارورڈ کر رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, زحمت نہیں کر رہے خود بھی قرآن کو سمجھ لیں. توجہ فرمائے, یا امام اپنا داد, کیوں آئمہ تنہا تھے, کیوں آئمہ اس مقام کے باوجود ان کے ساتھ دینے والے نہیں تھے. اب ان کا درد ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے, قاری تھے اس زمانے میں, حفاظ تھے اس زمانے میں, لیکن آئمہ پھر بھی تنہا تھے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں حفظوا حروفہ واداؤوا حدودہ, انہوں نے قرآن کے حروف تو حفظ کر لیے لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا. یہ حافظ تو ہیں لیکن حدود قرآن کی انہیں خبر نہیں, یہ کون سی قرآن کی حدود ہے, اسلام کی حدود. آپ کربلا میں امام کا جملہ سنیں, آپ سنتے ہیں, یاد ہے ہمیں یہ کہ تم نہیں دیکھ رہے خدا کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے. حسین کربلا جا رہا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکے. حفظوا حروف و اضاء حدود, اس کے حروف کو حفظ کر لیا, اس کی حدود کو ضائع کر دیا. یہ اللہ کی قسم, یہ قرآن کی حق کے تلاوت نہیں ہے. تو پھر کیا ہے حق کے تلاوت؟ آخری جملہ اس کا, وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِ, حق کے تلاوت تو صرف اور صرف اس کی آیات میں غور و فکر کر رہا ہے, وہ غور و فکر جو انسان کو کسی نتیجے پہ پہنچا دے. اور پھر امام نے یہ جو فرمایا کہ یہ تو بس حق کے تلاوت تو قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے, اس کی دلیل دی, قرآن کی آیت ہی پڑھی اس کی دلیل میں, اور یہ سورہ سعد کی آیت ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, توجہ فرمائیں, فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهُ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِ, یہ حق کے تلاوت تو بس یہ ہے کہ انسان تدبر کرے قرآن کی آیات میں اور عمل کرے قرآن کے احکام پر. اور پھر فرمایا قال اللہ تعالی, اللہ کی قرآن کی آیت پڑھی امام نے, اور وہ کون سی آیت ہے؟ کتابن, یہ قرآن ایک کتاب ہے, انزلناہ الیکا, جسے اے رسول ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے, مبارکن, یہ بابرکت کتاب ہے, لا زوال کتاب ہے, کس لیے نازل کیا ہے؟ لیدبرو آیاتہ, تاکہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی آیات میں تدبر کریں, اور جب تدبر کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ولیتذکر اولو الالباب, اور صاحبان عقل پھر اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ہے قرآن مجید کا حق کے تلاوت، اور یہ ہے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ. اور آج ہم دیکھ لیں، سروے کر لیں کہ کتنے امت اسلام میں، کتنے اہل سنت، کتنے اہل تشیع قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں قرآن تاکہ خدا مجھے جو بتائے میں وہ کر سکوں، جس سے خدا مجھے روک دے اس سے میں رک جاؤں. خداوند عالم اس طرح قرآن کریم کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے، اور بہار میں جو پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ایک خاص تازگی ہوتی ہے. قرآن پر تازگی ہے، اس تازگی سے استفادہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. سوالات اگر کوئی کرنا چاہیں تو بسم اللہ. قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے میں کبھی کبھار یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں تفسیر بر رائے کی طرف تو نہیں جا رہے. آپ اپنی طرف سے زحمت نہ کریں، جو ادھر سے مل رہا ہے وہ لیں. تفسیر تو وہ ہوتی ہے جو میں کروں، جو ادھر سے آ رہا ہے اس کو اوپن ہارٹڈ سینہ کھول کے اس کو آنے دیں، تو پھر دیکھیں تفسیر بر رائے نہیں ہو. اور اگر آپ کہیں کہ جو میں نے نظریات بنائے ہوئے ہیں اس کو میں نے ٹھونسنا ہے قرآن پر، تو یہ تفسیر بر رائے ہوتی. جیسے آج کل بہت سارے افراد کھیلتے ہیں قرآن کی آیات سے. اللہ پر اعتماد کریں، اللہ نے کہا پڑھو میں تمہاری ہدایت کروں گا، اللہ پہ اعتماد کریں، تجربہ کریں، ایکسپیریمنٹ کریں. اس کے بعد یہ جو لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے نا باتیں، اس پر نہ جائیں، تجربہ کریں، قرآن کو پڑھنے کا تجربہ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کو بات سمجھانا آتا ہے یا نہیں آتا. اللہ نے میرا آپ کا دماغ اللہ نے بنایا نا، اس کو نہیں پتا کہ اس دماغ کو کیا سمجھ آئے گا کیا سمجھ نہیں آئے گا. کائنات کی تمام استادوں سے زیادہ ایکسپرٹ استاد ہے اللہ. کائنات کے تمام خطیبوں سے بڑا خطیب ہے اللہ، بیان سکھانے والا. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. وہ تو بیان کی تعلیم دینے والا ہے، تو اس کو خود بیان کرنا نہیں آتا. اس کو بیان، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. ہمیں کیوں نہیں یقین اللہ پر؟ پرابلم ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ بیان ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ رسول اللہ شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اللہ کہے گا ہاں بھائی قوم بتاؤ کیوں چھوڑا تھا. آپ کہیں گے یا اللہ تو بھی بڑا، تیرا رسول بھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا تھا. اب شکایت کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کو پتا ہمیں تو سمجھ نہیں. کیسی باتیں ہیں؟ اگر قرآن سمجھ میں نہ آنا ہوتا تو رسول اللہ یہ شکایت نہیں کر سکتے. اگر قرآن میری آپ کی سمجھ سے باہر ہے تو اللہ کبھی نہ کہے اس میں غور کرو. اللہ کبھی نہ فرمائے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں قسم کھا رہا ہوں میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ آپ کہیں یا اللہ ہم لیں نصیحت لیکن سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، کیسے نصیحت لیں؟ لغویات ہیں. تجربہ کریں، پڑھیں، قرآن آسان. صلوات پڑھیے محمد والے. سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں الٹی ہیں، ادھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ترقی یافتہ، ان کے قوانین بھی اچھے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں مثلاً اپنے اعتبار سے، ادھر غربت ہو، افلاس ہو، چوری چکاری. کل کوئی دوست بتا رہے تھے، کسی کوئی رپورٹ آئی تھی پچھلے سال یا دو سال پہلے یا چند سال پہلے، مجھے نہیں پتا، کراچی میں بندہ مارنے کا ریٹ 5000 ہے، 5000 لے کے بندہ مار دیتے ہیں. ان کا 5000 میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 5000 کہتے ہیں نہیں، وہ اکٹھے 8-10 بندوں کا لے لیتے ہیں تو مہینے کا اکٹھا کام کر دیا 5000 کے اعتبار سے. یہ مسلمان ہیں. اب دیکھیے پھر میں کہوں گا، ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ کر قرآن کو پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جن کو قرآن نے ہدایت کی ہو. ہماری اپنی روش ہے. آخرت کی ترقی اور دنیا کی ترقی، اس کا اللہ نے راستہ دکھایا ہے، لیکن اصل میں قرآن مجید آیا ہے ہدایت کے لیے، انسان کی اصل انتہائی کامیابی بتانے کے لیے. لیکن قرآن نے دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی طرف راستہ دکھایا ہے. کیا فرمایا قرآن نے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اپنے ارد گرد, یہ دنیا, یہ بلندیاں, یہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اہل فکر کے لیے ہماری اس بات میں نشانی ہے. یعنی کیا؟ یعنی فکر کرو اور مسخر کر لو. اب اگر میں نے اور آپ نے نہیں کی یہ فکر تو ہم قصوروار ہیں, اللہ قصوروار نہیں. اس دنیا کی چیزوں کو مسخر کرنا اور اپنی زندگی بہتر بنا لینا, دنیا کی چیزوں کو اپنی خدمت میں لا کر, اس کے لیے اللہ نے فرمایا ایک روش بتا دی کہ تم فکر کرو, ریسرچ کرو, سب کچھ کرو. کتنی آیات ہیں قرآن کی؟ 750 سے زائد آیات ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں نا, اس کام کا آج کا نام سائنس ہے. آج کا نام سائنس ہے اس کا. مسلمانوں نے نہیں کیا, نہیں کیا تو وہ قصوروار ہے. اب دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اللہ اس کائنات کا خالق ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اس روٹ پہ چلنا چاہیے. نہیں چلے. نالائکی کی حد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر ہو, آپ اس سے پڑھتے ہیں, آپ کا استاد ہے, ایگزام کا وقت آئے, آپ کو سارا سال اس نے پڑھایا ہے, اور وہ آپ سے کہے, غور کیجئے گا, وہ ٹیچر آپ سے کہے کہ پیپر میں نے بنایا, تجھے پڑھایا بھی میں نے, پیپر بھی میں نے بنایا, اور مجھے پتہ ہے تیری صلاحیت کا کہ تو یہ پیپر بہترین نمبروں سے حل کر سکتا ہے, بس قدم اٹھا, آپ پھر بھی فیل ہو جاؤ. ہم وہ ہیں. اس نے فرمایا میں نے کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی, لیکن اس طرف چلو تو صحیح, نہیں چلے مار کھائیں گے. ہم نے کہا اللہ نے فرمایا ہے نماز قائم کرو, جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہگار ہے, لیکن قرآن کہتا ہے اگر تم اسلحہ نہیں بناتے, جدید ترین اسلحہ تمہارے پاس جس سے تمہارے دشمن کفار کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے, اگر تم وہ اسلحہ نہیں بناتے تم تب بھی گناہگار. اس گناہ کا احساس ہے؟ اس گناہ کا احساس بےچارے فلسطینی کر رہے ہیں جو کمزور ہے. آیت ہے قرآن کی, اگر اللہ حکم دے نماز پڑھو تو نافرمانی گناہ ہے نا. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی تمہارے میں طاقت ہے تیار رکھو اپنا اسلحہ, اپنے گھوڑے, کہ دشمن اگر اس کو دیکھے تو اس کی جرت نہ ہو تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی, اس کی نافرمانی کی ہے نا ہم نے, تو پھر اللہ کا قانون چینج نہیں ہوتا. اب مار کھاؤ, اب بھیک مانگو ان سے جنہوں نے اس راستے پر چلے. وہ میں کہا کرتا ہوں, مثال دیتا ہوں, دیکھیں اچھی اچھی چائے بنانے کے لیے ایمان شرط ہے جی. اچھی کافی بنانے کے لیے, مومن ہوگا تو کافی اچھی بنائے گا, کافر کافی اچھی نہیں بنائے گا جی. کافروں کی کافیاں پیئیں آپ, مومن ملاوٹ کرتے ملیں گے, کفار کی کافی پی کر آپ کیا عاشق ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر کام کا اللہ نے طریقہ رکھا ہے. اس کائنات کی جو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ جتنی سائنسز ہیں, اس میں انسان کیا کشف کرتا ہے؟ ان قوانین کو کشف کرتا ہے جو اللہ نے ازل سے بنائے ہوئے. نئی چیز کوئی نہیں بناتا, کشف کرتا ہے, پھر ان کو ملا کے ایک اپنے یوز کی چیز بنا لیتا. کتنا مسالہ ڈالنا ہے, کتنی دیر گرم کرنا ہے, کتنا دودھ ڈالنا ہے, فلان, یہ جس کو اچھی طرح آتا ہے, جس نے محنت کی ہے وہ اچھی چائے بنائے گا. اور اگر مومن صاحب جو بہت عبادت گزار ہیں, اس نے کبھی چائے نہیں بنائی, وہ آپ کو پلائے گا چائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میزائل بنانے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس راستے پہ چلو, ٹیکنالوجی کشف کرو, کام کرو, سرمایہ گزاری کرو. ہم نے نہیں کیا, اب مار کھاؤ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تو کبھی اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں پائے گا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ, اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہے؟ نکلو باہر. رسول اللہ نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ سارے, علی آپ آ جائیے, جناب سیدہ آپ آ جائیے, سب آ جاؤ, مل کے دعا کرتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہ دشمنوں کا لشکر راستے میں ہی تباہ ہو جائے. ایسا آپ کو ملتا ہے تاریخ میں؟ نہیں ملتا. تو جب رسول اللہ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کچھ اور روش ہے. دعا کرتے ہیں رسول اللہ لیکن دعا سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مدینہ والوں سے کہتے ہیں جو کچھ ہے, جو تلواریں ہیں, جو گھوڑے ہیں, جو اونٹ ہیں, جتنے بھی لڑ سکتے ہیں سب آ جاؤ, نکلو. میدان بدر میں پہنچتے ہیں, بدر میں پہنچ کے دشمن کے سامنے پہنچ کر خدا سے دعا کرتے ہیں, خدایا اگر آج یہ مارے گئے تو اس دنیا میں تیری توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب اللہ کی مدد بھی جوش میں آتی ہے اور قرآن نے بتایا. لیکن اگر میرے اور آپ کی طرح اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے دعا کریں یا اللہ اسرائیل کی ایسی کی تیسی ہو جائے, اللہ میری ایسی کی تیسی کرے گا؟ اسرائیل کی ایسی کی تیسی نہیں کرے. سمجھے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے کہا اسلحہ تیار کرو, ثواب ہے اسلحہ تیار کرنا. اگر کسی کو اس زمانے میں تلوار بنانے کی ٹیکنالوجی, اچھی تلوار بناتا تھا, وہ تلوار بنا کے رسول اللہ کو دیتا ہے, اجر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ہمیں تو دین, ہم نے کہا دنیا, یہ تو دنیا, یہ دنیا داری ہے. اسلحے بنانا دنیا داری ہے, فزکس دنیا داری ہے, میتھ دنیا داری ہے, فلان دنیا داری ہے. دین کیا ہے؟ بس جب مسجد میں جانا ہے تو چند تسبیح پڑھنی. تو اس کی اتنی بڑی سزا اللہ نے رکھی ہے کہ تم جب مسجد سے نکلو گے تمہیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی جنہوں نے دنیا کو قبضے میں کر لیا, اور تمہارے اندر پھر جرت بھی نہیں ہوگی تم ان کے خلاف چل سکو. اتنا ماریں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا, اور وہ مار رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ اس راستے پر چلے ہیں. میں نے کہا کہ اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. جو کرے گا نتیجہ لے گا, جو چائے بنانے پہ محنت کرے گا, جو اچھی کوکنگ سیکھے گا اچھا کھانا بنائے گا. ورنہ کبھی یہ جو چینز ہمارے پاکستان میں بھی آ رہی ہیں ان کے کھانوں کا ہمیں مزہ نہ آتا اگر ایمان شرط ہوتی تھی. اس کے لیے محنت شرط, وہ جو بھی کرے گا پائے گا. ہم نے محنت نہیں کی, ہمارے حصے میں آ گئی جو آنی تھی. اللہ کہتا ہے ذلیل و رسوا کرے گا جب تم, یہ بھی قرآن کی نافرمانی ہے نا. اللہ نے فرمایا جب نافرمانی کرو گے تو ذلت تمہیں ملے گی. تو اللہ کی قرآن کی کوئی بات نہیں بدلی, ہم نے سستی کی, ہم نے قرآن مجید سے استفادہ نہیں کیا. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں عزت کیسے ہوتی, طاقت کیسے ہوتی, ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں ہے. ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس حرام حلال کر کے گزارا کرو, اگلے جان ہم سب بخشے جائیں. عجیب و سادی باتیں ہیں لیکن بڑی تلخ مثالیں ہیں. قرآن نماز کو ڈیفائن کرتا ہے, نماز کو, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کی نماز کون سی ہے؟ نماز وہ ہے جو تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, ٹھیک ہے, مشہور آیت. ہماری نماز کون سی ہے؟ روکتی نہیں ہے, بخشواتی ہے. یعنی گویا کہ نماز لائق, اب دیکھنے والا جو مسلم نہیں ہے کہے گا یہ کرپشن کرتا ہے اور بخشوا لیتا ہے. اس کے دین نے تو اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کرپشن پر. تو کر میں تجھے معاف کر دوں, تو کر میں تجھے معاف کر دوں. ایسے جیسے پاکستان مثلا ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے کرپٹ سیاست دان ہیں اپنے چیلوں سے کہتے ہیں تو پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دے, جب پولیس پکڑے گی تو میں فون کر دوں گا تجھے چھوڑ دیں گے. جیسے آپ لوگوں کو چھوٹتا دیکھتے بھی ہیں یہاں پر, بڑے بڑے اسکینڈل میں پکڑے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے جی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آ گئے, تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے چلیں گے پاکستان سے باہر. اللہ ایسا تھوڑی ہے. ہم نے دین کو بھی اپنے کرپٹ مائنڈ سے تفسیر کر لی. دین وہ ہے الحق من رب قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اے رسول کہہ دیجئے وہ ہدایت ہے, نہ کہ جو تم یہودی اور ہمیں بتا رہے ہو, نصرانی بتا رہے ہو. اللہ کی ہدایت اصل ہدایت. صلوات پڑھیں محمد والے. کیا قرآن میں کچھ ایسے احکام بھی ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں؟ اگر ہے تو پھر اس دور کے لیے مثلا یہ کیسے ہے؟ یہ اتنا کوئی ریلیونٹ سوال نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی ابتدا میں, تحریک اسلام جب شروع ہوئی تھی تو کچھ چیزیں استثنائی طور پہ کرنی پڑتی, اور جب ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو ہٹا لیا جائے. یہ نص کا فلسفہ ہے کہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو یہاں پر مثلا ابھی ڈسکس کرنا وہ ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گا. منسوخ ہے لیکن وہ خدا کو علم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے, جیسے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے نا, کہتا ہے پہلے تمہارا علاج اصل میں اور طریقے سے ہونا ہے لیکن اس سٹیج تک پہنچانے کے لیے تمہیں ایک خاص دوائی کھانی پڑے. کہتے ہیں نا مثلا اس کا آپریشن ہونا ہے لیکن پہلے شوگر کنٹرول کرو, تو اس کو پہلے شوگر کنٹرول کرتے ہیں, جب کنٹرول ہو جاتی ہے پھر وہ دوائی منسوخ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ایکچوئل علاج شروع ہوتا ہے. تو یہ نسخ بھی کوئی اسی قسم کی چیز ہے, کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں. اور معلوم ہے اگر جو اور قرآن مجید میں بہت کم, بہت اختلاف ہے کتنی آیات منسوخ ہیں, اور بہت کم ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مثلا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قبلے کے تبدیلی کا ہے، پہلا قبلہ منسوخ کر دیا اللہ نے، یہ نص کا لفظ آیا بھی وہیں پر پہلے پارے میں، اور پھر اللہ نے مثلا مسلمانوں سے کہا کہ اب وہ پہلا حکم چلا گیا، اب تم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کی اپنی حکمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اور یہودیوں کی کتاب تورات میں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہے جو آئے گا اس کی بہت ساری نشانیاں تھیں ان کی رسول اللہ کی، ایک نشانی یہودیوں کو یہ پتہ تھی کہ اس نبی نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی، دو قبلوں کی طرف رخ کر، یہ پہلے سے ان کو پتہ تھا، تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ کیا بات ہوئی، اصل دین ہمارا ہے، تم تو ادھار لے کے ہمارا قبلہ یوز کر رہے ہو. جب اللہ نے قبلہ بدلا، کرپٹ بندہ کرپٹ ہی رہتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا، اب ہونا یہ چاہیے تھا جب قبلہ تبدیل ہوا تو ان کو یاد ہے کہ یہ تو اسی نبی کی نشانی ہے جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنی، لہذا جب قبلے کی تبدیلی والی آیت ہے نا، اسی آیت کا حصہ ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور یقیناً جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات دی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی تیرے رب کی طرف، ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کو پتہ ہے کہ آپ نے دو قبلوں کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن کرپٹ بندہ نہیں مانتا، اسے اپنا سسٹم زیادہ عزیز ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی بات مان لی تو پھر اپنی ساری چھوڑنی پڑیں گی، اور اپنی خواہشات اور لذتیں چھوڑنا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی میں قرآن مجید کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے، یاد کرو میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، اب میرے سے جو عہد کیا ہے پورا کرو، تو جو میں نے وعدہ کیا ہے میں بھی پورا کروں گا، یعنی اس رسول پر ایمان لے آؤ. تو بنی اسرائیل نہیں لائے تو پھر اللہ نے سزا دی، کیا تم ذلیل اور تمہیں رسوا کروں گا فلاں، اور اس وقت وہ ذلیل و رسوا ہوئے. تو اگر ہم بھی عبرت نہیں لیں گے، ابھی آپ نے حدیث میں کیا سنا، یعتبرون بقصص، بقصص سے قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں، ہم بھی تو کہیں وہی نہیں ہیں جن کو تورات دی تھی، اور اللہ مثال دیتا ہے جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، تورات کو اہمیت نہیں دی، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ جمعہ آپ سنتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، اب انسان کی مرضی. ایک تصویر، اللہ معذرت چاہتا ہوں ٹائم تو اوپر ہو گیا، لیکن سورہ مدثر میں ایک بڑی پیاری پکچر، عبرت ناک پکچر پیاری اس اعتبار سے بنائی کہ اے رسول آپ کے اس قرآن سے، نصیحت سے یہ لوگ بدکتے ہیں. قرآن سے کیوں بدکتا ہے؟ چونکہ اسے لگتا ہے اگر میں اس کو مان لوں تو مجھے اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، اپنی زندگی مجھے بدلنی پڑے گی جو میں کر رہا ہوں. تو قرآن نے ان کی پکچر بنائی، دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، عبرت ناک ہے. فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہے کہ اس تذکرے سے، اس نصیحت، قرآن تذکرہ، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، انہیں کیا ہے کہ اس نصیحت سے پشت کر لیتے ہیں، پشت کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں. کہ توجہ کیجیے، کأنہم عمر مستنفرہ، ایسے اس سے بھاگ رہے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے، بدکے ہوئے گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اس قرآن سے. فرت من قسورہ، ایسے بدکے ہوئے گدھے جن کے پیچھے شیر لگ گیا ہو. آپ نے کبھی نیشنل جیوگرافک چینل میں دیکھا ہو کہ جب شیر لگتا ہے، اور اگر شیر گدھے کے پیچھے لگ گیا، آپ کو پتہ ہے ایک گدھا اوپر سے بدحواس تو وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. فرمایا یہ جو اس قرآن سے بدکے ہوئے، اس کے پاس نہیں آنا چاہتے، عمر مستنفرہ، یہ گدھے ہیں، گدھے بھی بدکے ہوئے جن کے پیچھے شیر لگ گیا، انہیں لگتا ہے کھا جائے گا، یہ کھا جائے گا ہمارے سسٹم کو. لہذا کہتے ہیں کہ اس سے ثواب بھی لو اور کچھ لینے کی ضرورت نہیں. خدا بندے عالم انشاءاللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.